李金是真的。台啊，مطلب ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت تو ہمارے سامنے راستہ تھا، ہمارے سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق اللہ نے نصیب فرمایا تھا حضرت والا کے ساتھ ساتھ۔ جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمایا کرتے تھے تو ہم حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 46 برس حضرت کے ساتھ رہے ہیں اور بالکل یعنی ساتھ ہی رہے، شادی تو تھی نہیں، خاندان سارا ہندوستان میں تھا، تو یہاں بہت دور دور کے کچھ رشتے دار تھے، اس میں بھی جو جن کو ملنا ہوتا تھا وہیں آ کے ملتے تھے۔ حضرت کہیں نہیں جاتے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر۔ تو اس وقت تو ہمارے سامنے راستہ ہمیں تھا کہ بھئی حضرت سے تعلق ہم نے کر لیا، مناسبت بھی بہت گہری تھی الحمدللہ، اور حضرت کا احسان ہم پہ تھا دونوں مرشدین کا رحمہ اللہ تعالی، کہ بے حد محبت سے ہم کو پالا ہے ہم کو۔ اب مقدر کی بات ہوتی ہے، ہم تو بہت دیر سے آئے حضرت کے پاس 2001 میں، اور پہلے ہوتے تو معلوم نہیں کتنا۔ بہرحال یہ بات تو اچھی نہیں ہے یہ ایسے کہنا کہ پہلے ہوتا تو ہم ایسے ہوتے، ایسا ہوتا منع ہے ایسے کہنا۔ تو بہرحال ایک حسرت سی ہوتی ہے کہ کاش ہم پہلے تعلق کر لیتے، نماز بھی پڑھتے تھے، داڑھی بھی تھی الحمدللہ، کچھ نہ کچھ شعور دین کا اللہ نے دیا تھا، لیکن جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، تعلق ہوا، تو معلوم ہوا کہ دین تو یہاں ہے، دین تو اس کو کہتے ہیں۔ عموماً یہی خرابی معاشرے میں ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں، کہ مثلاً کسی سے پوچھو کہ بھائی کوئی رشتہ تلاش کرے، رشتہ ملا تو کہتے ہیں بھائی دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور وجہ اس کی کیا بتاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے۔ تو بلا شبہ نماز جو ہے وہ ایسی چیز ہے، اس کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز وہ چیز ہے جو فحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ لیکن ایک ہی آیت کو لے کر ہم آگے نہیں چل سکتے، پورا قرآن پاک موجود ہے، تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک آیت کے مطلب دوسری آیت سے نکلتا ہے، ایک آیت کے ساتھ دوسری آیت جمع ہوتی ہے، تب سارا مفہوم سامنے آتا ہے۔ تو جب پوچھو کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، داڑھی بھی ہے، لیکن جو دین میں باقی شعبے ہیں، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین میں بس نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ تو ہے ہی، یہ ہے بس جو یہ کرتا ہے، وہ باقی معاملات معاشرت، آداب، یہ سب کہاں گئے؟ لین دین، گفتگو کا انداز، تجارت کا انداز، اور گھر کے اندر معاملات، خصوصاً بیویوں کے ساتھ سلوک، اولاد کی تربیت، اور پڑوسی کے ساتھ معاملات. ایک حدیث پاک میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے، بھائی دیکھو بات نہ کرو اور آرام سے بیٹھو، بابا کو بات سن، بابا بات سننے آئے ہیں اور تم ان کو معلوم نہیں کیا کہہ رہے ہو، اب جب بات ختم ہو جائے گی پھر کہہ دینا، ٹھہر جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ کام ہے، ہاں تو پی لو، پانی پینا منع نہیں. تو کیا کہہ رہا تھا، ہاں مومن کامل وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے مسلمان دوسرا محفوظ ہے، خصوصاً اس کا پڑوسی. پڑوسی کے بارے میں اتنے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام احکامات لے کے آیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو ایسا لگا کہ شاید پڑوسی کے لیے وراثت کا بھی حصہ ہوگا. اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے. اب ہم اپنے معاملات کو جانچیں تو اکثر ہم میں سے زیادہ معاملات میں ہم فیل ہیں، ہماری معاشرت وہ نہیں ہے، ہمارے معاملات وہ نہیں ہے، ہمارے آداب وہ نہیں ہے. تو دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تزکیہ نفس، قد افلح من زکاہا. اب یہ نہ کہ جگہ جگہ قرآن پاک میں کوئی ایک چیز تو نہیں جس کو آپ فالو کر کے منزل مقصود پہ پہنچ جائیں، پورے کا پورا دین اختیار کرنا ہے، تب تو کہیں گے ہاں بھائی یہ مسلمان ہے نا. تو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے پورے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اب ایک آدمی ہے 6 فٹ کا، سر بھی ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں. اب کسی آدمی سے کہا جائے کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ نہ ہو تو کیسا ہے، اور ایک آنکھ بھی آپ کی لے لیتے ہیں کیسا ہے، نہیں بھائی ایک بال بھی دینا نہیں پسند کریں گے بال. اچھا بھائی ایک کان رہنے دیجیے آپ، نہیں دونوں طرف کان بھی ضروری ہے، دونوں آنکھیں بھی ضروری ہیں. ناک ہے تو اس کا ایک نتھنا بند کر دیں آپ کا، نہیں بھائی عیب ہو جائے گا اس میں، ہے نا. ہاتھ نہ دیں عیب ہو جائے گا، ایک انگلی دے دیں اچھا بھائی نہیں عیب ہو جائے گا. تو دین میں اتنے عیب ہمارے ہیں مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ دین بھی تو ہمارا کامل ہو تاکہ ہماری جو اصل منزل ہے آخرت وہاں ہم چین اور سکون سے رہ سکیں. ناقص ہوں گے تو ناقص چین، کامل ہوں گے تو کامل چین. تو یہ دینداری جو ہے محض نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا دین، معاشرت اور حتیٰ کہ مباشرت بھی. دین میں ہمارے کیا نہیں ہے، دین ہمارا کیا نہیں سکھاتا. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کو ایک تو مشکل جانتے ہیں اور بعضوں کی عقل ایسی خراب ہوئی ہے کیونکہ وہ مغربی تہذیب کے لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک وہ دین کو ہی برا سمجھنے لگے. تو یہ دین سے دوری کا انجام ہے. در حقیقت دین تو سب سے بہترین چیز ہے، احکم الحاکمین کا بنایا ہوا ہے، وہ اس ذات کا بنایا ہوا ہے جو نہ خود ہر عیب سے پاک ہے بلکہ جس کو چاہے وہ عیب سے پاک کر دیتا ہے. جنت بھی انہوں نے بے عیب بنائی ہے، جنت بھی بے عیب بنائی ہے. تو وہ کیسے انسان کو عیب دار بناتے ہیں، کیسے اس کا دین فطرت، اس کا مینول کیسے عیب دار بناتے ہیں، اللہ تعالی سے یہ محال ہے. جیسا چاہا ویسے بنایا، جیسا چاہا ویسے بنایا. اسی طرح دین بھی اللہ تعالیٰ کو پسند، الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. تو جو احکم الحاکمین بے عیب ذات ہے، اس نے بے عیب دین بنایا ہے. عیب ہمارے اندر ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ایسے مسلمان ایسے، اپنے عیب تو دیکھتے نہیں اور دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اور اس پہ بڑا ظلم یہ کہ دین نہیں سیکھتے. اگر دین سیکھیں تو پتہ چلے کہ دین کتنا پیارا ہے، کتنا مزیدار ہے، اور کتنے فائدے والا ہے، کتنی مصیبتوں سے بچا رہتا ہے آدمی، اور کتنی پریشانیوں سے بچا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ پٹنے کے لیے، پریشان رہنے کے لیے، تنگ رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تو بالکل آرام سے رہنے کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور انعامات لٹانے کے لیے پیدا کیا. لیکن ہم جو ہے خود اپنے دشمن ہوئے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے. تو بہرحال حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہوا، اور اللہ کی مہربانی سے تقریباً 2.5 برس حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے. حضرت والا کے وصال کے بعد غم اتنا شدید تھا حضرت کو، حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات میں ہی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کے ساتھ ہی میری روانگی ہو، ایک لمحہ بھی رہنا نہیں چاہتے تھے زندہ، اس قدر عشق و محبت تھا. تو مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کس کی چل سکتی ہے. اور بار بار ہمارے سامنے حضرت سے عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ دعا فرما دیں کہ ایک ساتھی دنیا سے روانگی ہو، آپ کے بغیر ایک لمحہ جینا محال ہے میرے لیے. حضرت خاموش رہتے تھے کیونکہ اللہ کی مرضی کے آگے کیسے کہہ سکتے. بہرحال اب جب ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے تو ہماری تو دنیا اندھیر ہو گئی. کیا بتائیں، ایسے مرشدین کی صحبت ہم نے اٹھائی. اب اس کے بعد بڑی گھبراہٹ ہو گئی کہ کیا کریں، کہاں جائیں. مناسبت کی بات ہے، مناسبت کا ہونا نہ ہونا عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، اگر یہ طبیعتیں مختلف نہ بنتی تو کاروبار کائنات چل نہیں سکتا. اسی طرح کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، عورت کو کمزور بنایا. اگر عورت اور مرد کی طاقت اور صلاحیت برابر ہوتی تو نظام کائنات نہیں چل سکتا. اس لیے عورت میں عورت کو جو کمتر بنایا ہے تو یہ اس کا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ نظام چلتا رہے، اللہ کی حکمت ہے. تو اسی لیے جو عورت چاہے اللہ والا بننا، مرد سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی تم عورت ہو. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں میں دو قسم کے نقصان ہیں، ایک تو عقل کی کمی ہے اور دوسرے ان کے عبادات میں کمی ہے، کیونکہ بعض ایام میں عبادات نہیں کر سکتی، اور عقل اللہ نے ان کو کم دی ہے. لیکن باوجود اس کے اب ایک عورت پوری نماز پڑھتی ہے، پابندی سے پڑھتی ہے، نوافل بھی پڑھتی ہے، اور ایک مرد نماز ہی نہیں پڑھ رہا، بے نماز ہے، تو عورت آگے بڑھ گئی کہ نہیں؟ دیکھیے، اسی طرح تقویٰ ہے، مرد ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نہیں روکتا اپنے آپ کو خواہشات نفس سے، عورت خود کو پابند رکھتی ہے. بعض جگہ ایسا ہے، بعض جگہ اس کا برعکس ہے کہ مرد جو ہے وہ دیندار ہے، عورت جو ہے نہیں مانتی. تو عورت آگے بڑھ جائے گی کہ نہیں تقویٰ میں؟ تو یہ اس میں یہ شرف میں کمی نہیں ہے، انسانیت کے شرف کے اعتبار سے مرد و عورت میں کوئی کمی نہیں، دونوں کا شرف برابر ہے، لیکن عبادات کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے اللہ نے اس میں کمی رکھی ہے. تو اس سے یہ عیب نہیں ہے اس کا، بلکہ اللہ کی حکمت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں بھی مختلف بنائی. اب دیکھیے نا، ایک آدمی کو تندور ہی کا کام پسند ہے، بھائی میں روٹی ہی بیچوں گا، مجھے یہ سراس آتا ہے پسند ہے. مگر ہم میں سے شاید کوئی پسند کرے کہ ہم تندور لگائیں. اب کسی کا کچھ کام ہے، کسی کا کچھ کام ہے، اگر اس میں وہ بیزار ہو جائے سارے ایک ہی کہیں کہ بھائی سونا بیچنے میں سب سے زیادہ دولت ہے، ہم تو سونا ہی بیچیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر روٹی کون پکائے گا، سبزی کون بیچے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ مختلف طبیعتیں اللہ نے بنائی ہیں. تو مناسبت کی بات میں بھائی سے عرض کر رہا تھا کہ ایسی ہے کہ ہمارے حضرت والا، ہمارے بزرگوں کی مثالیں ایسی مثالیں ہیں کہ بالکل لاجواب اور بہت ہی مدلل اور بہت ہی مفید با اثر. تو فرمایا کہ اگر بادشاہ بیمار ہو جائے، اس کو خون کی ضرورت ہے، تو اب ملک میں منادی کر دی کہ بھائی بادشاہ کے لیے خون چاہیے، کوئی رئیس ہونا چاہیے، کوئی اعلیٰ نسل کا آدمی ہونا چاہیے، اعلیٰ نسب کا آدمی ہونا چاہیے، بادشاہ ہے. اب نہیں مل رہا اس کا بلڈ گروپ کسی سے، اتفاق ہے، اور ملا تو ایک بھنگی کا ملا، بھنگی کا پیخانہ اٹھانے والا، کچرا اٹھانے والا. تو بادشاہ کو مجبوراً اس بھنگی کا ہی خون ڈالنا پڑے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ کوئی آدمی کہے کہ میں بڑا رئیس ہوں، میں بڑا شاہ ہوں، میرا خون لے لو، نہیں بھائی، آپ بلڈ گروپ میچ نہیں کر رہا. اور اب اس کا میچ کر رہا ہے تو جان بچانے کے لیے مجبوراً اسی کا خون ڈالنا پڑے گا. تو یہ تو مناسبت کی بات ہے، اور مناسبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی محبت بڑھتی رہے، جس سے تعلق کر رہے ہیں، جس کے پاس جا رہے ہیں دین کی خاطر، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، تو دنیا کی محبت کم ہوتی رہے، اللہ کی محبت بڑھے، دنیا کی محبت کم ہو، اور برے اخلاق جاتے رہیں، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے. یہ ہے علامت مناسبت کی، اور اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کے طور طریقے، اس کے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، لوگوں میں اختلاط کرنا، وہ سب اس کو پسند ہو، اس کو اچھا لگتا ہو، اس سے معاند نہ ہو کہ طور طریقے پسند نہ ہو. حتیٰ کہ جو جس سے تعلق کرنا ہو یا تعلق ہو، بات تو جب ہے جب اس کے معائب بھی حسنات لگے، حسنات عیوب، اس کا کوئی ظاہری عیب ہو، شرعی عیب نہیں، خدا نخواستہ یہ شریعت کے مخالف ہو، خلاف شریعت چلتا ہو، خلاف سنت چلتا ہو، یہ مراد نہیں، بلکہ ظاہری طور طریقوں میں سے کوئی ایسا طریقہ جو عام طور پر غیر مہذب سمجھیں، لیکن اس کا وہ عیب بھی اچھا معلوم ہوتا. یہ ہے کمال عشق. لیکن بہرحال یہ طبعی بات ہے، طبیعت پہ نہ چلے آدمی، عقل پہ چلے کہ جس سے فائدہ ہوتا ہو، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو، دین کا فائدہ ہو، اور دنیا کی محبت میں کمی ہو. تو اور اخلاق رذیلہ، برے برے اخلاق، بری عادتیں جانے لگیں، اصلاح ہوتی رہے، اور اخلاق حمیدہ حاصل ہو جائے، آخرت کو شوق پیدا ہو جائے، وہ علامت ہے مناسبت کی. ارے تو بہرحال جب وہ یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، کیونکہ ہمارے حضرت موجودہ شیخ قطب زمان عارف اللہ مجدد دوران حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب عافیت اور صحت اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ہمارے حضرت کے بڑے عاشق. اور پہلے ہم دیکھا کرتے تھے حضرت کو کہ بڑی سی ڈائری حضرت کے پاس ہوتی تھی اور ساتھ میں قلم، اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، لکھتے تھے، حتیٰ کہ صرف الفاظ کو نوٹ نہیں کرتے تھے بلکہ اداؤں کو نوٹ کرتے تھے کہ فلاں شخص آیا، اس نے یہ عرض کیا، حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی یا حضرت کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات ہوئے یا حضرت نے ایسا کیا ایسا کیا، ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے، دیکھیے کیسا عشق ہے، یہ ہے کیا اصل میں، اس کی بنیاد کیا ہے، بھائی ایک انسانی تو ہے نا، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے پاس بھی آنکھیں کان بازو ہاتھ پیر ہیں، لیکن جو ہے وہ کیا بات ہے کہ وہ ان میں کیا بات ہے آخر، وہ ہے اتباع سنت، تعلق مع اللہ اور اتباع سنت، اتباع سنت ہی وہ چیز ہے جس سے منزل مقصود پہ انسان پہنچتا ہے، اتباع سنت، اور اتباع سنت ابھی میں نے بتا دیا کہ محض نماز، محض مسواک، محض وضو اس طرح کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری تمام معاملات، پوری معاشرت ہماری سنت کے مطابق ہو جائے، پورے کا پورا دین، پوری کی پوری زندگی، زندگی کا ہر معاملہ. ایک دفعہ میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا، تو حضرت کچھ اپنا کام کر رہے تھے، خطوط کے جوابات فرما رہے تھے، تو میں نے مجھے کسی کام سے گھر فون کرنا تھا، تو میں نے مجھے اجازت تھی حضرت کا فون استعمال کرنے کی، تو میں وہاں سے فون کیا، تو جو بات میں نے کی گھر میں، حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فون رکھنے کے بعد مجھ سے اس بارے میں کچھ چھوٹا سا معمولی سا استفسار کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو میں نے حضرت کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، پھر حضرت نے فرمایا ارے یہ تو تمہارا داخلی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، مجھے کیا، میں نے تم سے سوال کیا، غلطی کی، اللہ استغفر اللہ، یہ نہیں کہ یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ تھا، مجھے کیا آپ کے معاملات میں دخل دینے کی، میں نے دخل دیا آپ کے ذاتی معاملات میں اور گفتگو سنی تمہاری، کیونکہ ٹیلی فون پہ کوئی شخص گفتگو کر رہا ہے تو ہمیں کان وہاں سے ہٹا لینے چاہیے، دین یہ سکھاتا ہے، اور کوئی دو آدمی باتیں کر رہے ہوں تو وہاں کان نہ لگانا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، البتہ یہ بھی منع ہے کہ مجلس کے اندر دو شخص، یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی آداب میں سے ہے کہ دو آدمی بیٹھ کر الگ بات کریں، ایک تیسرا آدمی موجود ہے اور دو آدمی اپنے گروپ بنا کے، ٹولی بنا کے الگ خسر خسر کر رہے ہیں، تو اس تیسرے آدمی کو کتنی تکلیف ہوگی کہ معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں، اور ہمارا تعلق ان سے اتنا گیا گزرا ہے کہ یہ ہمیں گفتگو میں شریک نہیں کرنا چاہتے، تو اصل دین تو یہی ہے کہ مومن کو کسی طور بھی ہمارے قول سے، عمل سے، فعل سے اذیت نہ پہنچے، تو بہرحال یہ تو زمینی بات آ گئی تھی، حضرت نے مجھ سے فرمایا بھائی میں نے تمہارے داخلی معاملے میں دخل دیا، ذاتی معاملے میں، میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت میں تو چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے پورے معاملات کھل کر آپ کے سامنے آئے تاکہ میرے ہر پہلو کی اصلاح ہو، بات تو یہی تو دین ہے، تو شیخ میں کیا تھا جو ہر ادا کو نوٹ کر رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، کس بات پہ مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، کھا کیسے رہے ہیں، پی کیسے رہے ہیں، گاڑی میں کیسے سوا، ابھی کل ہمارے حضرت رحمت، حضرت دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں رات کو، بڑے طویل سفر وہاں چل رہے تھے بنگلہ دیش میں، سلہٹ کا سفر، جیسور کا سفر، اس کے بعد حضرت علیل ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، دو دن پہلے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی اور فوراً یہ کراچی کا سفر، اب ہم جیسا آدمی ہوگا تو بھائی بستر آرام دہ پہلے سے تیار ہوگا، ہاتھ پاؤں دبانے والے موجود ہوں گے اور کھانا کھا کے بہت سے بہت سو جائیں گے، ایک دن دو دن آرام کر کے پھر کوئی، ہماری تو بیٹری ذرا چارج ہوتی ہے، حضرت کی کیا عجیب بات ہے، ہمارے تینوں مرشدین کی یہی معاملہ تھا، تو یہ کہ وہ آتے ہی حضرت فوراً پہلے قبرستان تشریف لے گئے، حضرت والا کے مزار پہ حاضری دی، اس کے بعد پھر واپس آ کے جو ہے وہ کھانا شروع ہوا، لیکن کھانا کھانے کے دوران پونے چار بج گئے صبح کے، اور دین ہی کی بات، دین کی باتیں، بڑے بڑے علوم، عجیب عجیب باتیں بیان فرمائے، پھر چار بجے کے قریب فرمایا کہ بھئی تھوڑا آرام کر لیں، یہ کیا بات ہے، وہ آخرت کی لگن لگی ہوئی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے ہماری، یہ ہم جس کو سمجھ بیٹھے ہیں کل، اور بڑے بڑے فیصلے ہم اس دنیا کی خاطر کر ڈالتے ہیں، گویا اپنی زندگی کو گروی رکھ دیتے ہیں، یہ تو چھوٹ جانے والی ہے تھوڑے دن میں، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، وہ ہمیشہ اسی پہ نظر رکھتے ہیں. ایک دفعہ مکہ شریف میں بار بار بتاتا ہوں, میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ آرام کرتے ہی نہیں ہیں, آپ تھوڑی دیر سو لیجئے. تو فرمایا ہاں ابھی تو بہت سونا ہے, بہت سونا ہے, قبر میں کتنی مدت سوئے گا آدمی, بہت آرام کرنا ہے, بہت سونا ہے. تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ آخرت کی تیاری میں اور اپنے مولا کی رضا کی جستجو میں ہر لمحہ ان کا وقف ہوتا ہے, عقل مند لوگ. اور جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں, کمزور عقل لوگ ہوتے ہیں, وہ دنیا کی خاطر آخرت کو بھیج دیتے ہیں, دین کو بھیج دیتے ہیں, یعنی ایک بہت ہی گھٹیا چیز کی خاطر بڑھیا چیز کو قربان کرنے والا عقل مند ہوگا کوئی؟ بالکل ناقص العقل ہوگا. تو بہرحال جب حضرت کے بعد ہم اب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا, ہم بھی گئے اور جگہوں پہ, لیکن راستے رزق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے, مقدر کیے ہوئے ہیں. جس طرح جسمانی رزق مقدر ہے, اسی طرح روحانی رزق بھی مقدر ہے. بہرحال ایک طویل قصہ, پھر اس کے بعد حضرت سے ہمارا تعلق ہوا بنگلہ دیش میں. تو حضرت تو بنگلہ دیش میں تھے اور اتنے بڑے عالم ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, بہت بڑی جامعہ ہے, صبح سے لے کے شام تک جو ہے مشغولیتیں. تو سوچا کہ تعلق کیسے ہوگا, جواب کیسے آئے گا, کیسے بات کریں گے. مگر حضرت والا کی ایسی محبت اور ایسی شفقت اور دین کی ایسی تڑپ, اور بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں قبول فرمایا, بیعت بھی فرمایا, اور الحمدللہ کوئی بات ایسی نہ چھوڑی جس کا جواب نہ فرمایا ہو, اور کوئی جواب ایسا نہیں جس سے تسلی نہ ہوئی, کوئی جواب ایسا نہیں جس سے تسلی نہ ہوئی ہو اور راستہ نہ ملا ہو. حضرت ہمارے فرماتے تھے جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں. تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ویزے کے کتنے مسائل اور سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت میسر فرمائی. حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں, اندازاً 10 روز کا قیام ہے وہاں غرفت السالکین میں. تو وہاں پر الحمدللہ میں بھی وہیں رہ رہا ہوں, رات کو بھی وہیں رہا, تھوڑی دیر کو میں آ گیا ہوں فجر کے بعد. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے تیسرے مرشد کا سایہ عطا فرمایا, اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بالکل وہی راستہ, کیونکہ سنت کا راستہ تو ہے ہی ایک ہی, دو راستے تو ہے نہیں. تو جو اتباع سنت میں کامل ہے تو بالکل ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے, ایک ہی رنگ, عشق الہی میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اب میں بھی دیکھوں گا کہ شاید وہاں حضرت بیدار ہو جائیں تو میں وہیں جاؤں گا. باقی آج چونکہ صبح کو حضرت والا دامن برکاتہم کچھ دیر آرام فرماتے ہیں فجر کے بعد, اس لیے آج اتوار تھا تو میں یہاں آ گیا آپ لوگوں کی خدمت میں. باقی تو وہیں رہنے کا ارادہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. حضرت فیروز صاحب کو انہوں نے مجھے یاد فرمایا کہ تم یہیں رہنا ہمارے پاس اور حضرت کے پاس, اور یہیں کھانا پینا. تو الحمدللہ جو بھی چاہے حضرت کی زیارت کرنا, عصر کے بعد شاید مناسب رہے گا, عصر کے بعد تو حضرت زیارت ممکن ہو جاتی ہے. اور ہمارے گھر پہ جو بیانات کی ترتیب ہے وہ تو ملتوی رہے گی, کیونکہ حضرت والا کے اوقات مجالس جو ہے ابھی کچھ طے تو نہیں ہے, لیکن عموماً عشاء کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت ارشادات فرماتے ہیں. تو ہمارے گھر میں جو خواتین کا آنا ہے وہ تو اتوار اور بدھ کو ہو سکتا ہے، یعنی جیسے آج آئے ہیں تو ہمارا گھر کھلا رہے گا، اگر وہاں سے کچھ ارشاد ہوا تو وہ ہم سنوا دیں گے، اور نہیں تو اسی طرح سے اتوار کے دن میں وہ ممکن ہوا تو آ جاؤں گا، اور خواتین تو آ ہی سکتی ہیں کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہاں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر والے ہمارے موجود ہوں گے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ہر عیب کی اصلاح کر دیں. ایک صاحب نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو اپنا کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا، مجھے اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، میں کیا کروں. مخلص تھے، اب ہر ایک کی الگ الگ طبیعت ہوتی ہے. اب علاجن حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ خانقاہ سے نکل جائیے، آپ یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ جو ہے کچھ دن جا کے مراقبہ کیجئے کہ میری عبادت کون سی عبادت ایسی ہے جو اللہ کے حضور پیش کرنے کے قابل ہے، یہ مراقبہ کر کے ہمیں بتائیے، لکھیے. تو کچھ دن کے بعد ان کا خط آیا کہ حضور آپ نے جو مراقبہ مجھے بتایا تھا کہ میری کوئی عبادت اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق ہے، تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے، پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں، اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں سراسر عیب ہوں. میرے سینے کے اندر جو صندوق چاہے دل کا، یہ غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تکبر، عجب. غلاظت کون سی؟ یہ باطنی امراض جس کی ہم بہت کم فکر کیوں دکھائی نہیں دیتے. کینسر خدا نخواستہ ہو جائے، تکلیف بھی ہے، دکھائی بھی دے رہا ہے، ڈاکٹروں نے پتہ بھی چلا لیا، الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، ایکس رے ہو گیا، دکھائی دے رہا ہے، اس کی فکر پیدا ہو. لیکن روحانی امراض، تکبر، عجب، حسد، کینہ، حرص سے دنیا اور گناہوں کے مزے، حرام مزے، اس کی جو خواہشات دل میں ہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایسے مہلک ہیں، کینسر سے بھی زیادہ مہلک ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ میرا تو دل غلاظت ہی سے بھرا ہوا ہے، کوئی نیکی میرے پاس نہیں، کوئی عبادت اس لائق. حکیم الامت تھے نا، مرض کو پہچانتے تھے اور طبیعتوں کو پہچانتے تھے کہ اس کا علاج کیسے ہو. ہر ایک کا علاج ایسا نہیں، الگ الگ علاج. اور اسی طرح جب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میرے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، بھائی اچھے والی نماز پڑھ رہا ہوں، بیانات میں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو یہ سمجھ لو کہ ایک یہی سب سے بڑا عیب تیرے اندر ہے کہ تجھے اپنا عیب نظر نہیں آتا. کوئی انسان پاکی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فلا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت سمجھو. اور ہم اپنے کو پاک سمجھے ہوئے ہیں، ہم تو کچھ بھی بالکل پاک صاف ہیں. تو ایک یہی عیب تیرا کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے کہ تجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آ رہا، یہی بہت بڑا عیب ہے. ایسے کیسے کیسے اکثیر علاج ہمارے بزرگوں نے ایک ایک جملے میں مختصر سے علاج کر دیا. تو اللہ تعالی ہم کو پورے پورے دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اصلاح کامل فرما دے، تاکہ ہم سجے سجائے، سنورے سنورائے جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں. یہ نہ ہو کہ ہمارا کوئی ہاتھ نہ ہو، ہماری ایک آنکھ نہ ہو، ہمارا ایک نتھنا نہ ہو، ایک کان کٹا ہوا ہو، کہیں سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس حالت میں کون پسند کرتا ہے؟ تو ہمارا دین جو ہے پورے کا پورا سلامت ہو، اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے روانگی نصیب فرمائے، بلکہ دنیا میں زندگی نصیب فرمائے، پھر روانگی اسی حالت میں، سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی نصیب فرمائے، اور سلامتی ایمان کے ساتھ اللہ پاک سلامتی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں موت نصیب فرمائے اپنی رضا کامل کے ساتھ، اور ہم سب کو جذب فرما لے. ہاں یہ راستہ جذب کا ہے، جذب کے بغیر راستہ طے نہیں ہوتا. ہم کتنی بھی مشقت کر لیں، کتنی طاقت لگا لیں، لیکن ہماری رسائی اللہ تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک مدد نہ فرمائے، کھینچ نہ لیں، جذب نہ فرما لیں. راستہ لامحدود ہے اللہ کا، تو لامحدود ذات جب کھینچ لے گی تو ہمارا کام بن جائے گا. ہم اپنی محدود طاقت سے اللہ کا لامحدود راستہ نہیں طے کر سکتے. تو اسی کو قرآن پاک میں اشارتاً فرما دیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. تو یہ اشارہ دے دیا کہ تم ہم سے ہمارا چاہنا مانگ لو، کہ اللہ آپ چاہ لیجئے، آپ مہربانی فرما دیجئے. باپ کو کوئی دولت دینی ہوتی ہے، بیٹے کو بتاتا ہے میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، دے نہیں رہا ہے، بتا رہا ہے میرے پاس 1,00,000 ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ اشارہ دے رہا ہے تمہیں کوئی ضرورت ہو تو ہم سے لے لینا. تو ایسی اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کو اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس یہ دولت ہے، لے لو، ابھی مہلت ہے، زندگی ہے، لے لو، مانگ لو ہم سے، ہم دے دیں گے. مرنے کے بعد اب کتنا چیخ چلانا کرو، واویلا کرو، ہاتھ پھیلاؤ، دولت قدموں میں ڈھیر کر دو، اب کچھ نہیں. یہ کمائی کی جگہ ہے اور وہ نعمت کے ملنے کی جگہ ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، جب بویا ہی نہیں تو وہاں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر حسرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ میری گزارشات کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائے. مرشد کی صحبت بڑی بڑی دولت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا میں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پیارے مرشد کی صحبت کاملہ کی توفیق دے. جتنا بھی عرصہ حضرت کا قیام ہے، اللہ کرے حضرت کا قیام بڑھ جائے، اور حضرت کے قیام سے پورے پورے استفادے کی اللہ تعالیٰ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو، سب دوستوں کو توفیق عطا فرمائے. بس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.